السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، جو اقوام بستی ہیں، وہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ بہت سارے مذاہب ہیں جن کا اپنا ایک پریمس ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک بنیادی مقدمہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب کی ایک بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں جو کم و بیش تمام مذاہب میں ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر پھر ان کے اندر جب اور زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے اخلاقیات بھی موجود ہیں۔ یہی حال سویلائزیشنز کا ہے، تہذیبوں کا ہے، معاشروں کا ہے۔ معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں جنم لیتی ہیں، ثقافت ہوتی ہے، ہر جگہ کی اپنی ثقافت ہے، ہر جگہ کے اپنے مزاج ہیں، ہر جگہ کی اپنی جو ہے وہ روایات ہیں، کسٹمز ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے یا جو بھی روایت ہے، عام طور پر اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ وہ روایت بالکل درست ہے، وہ روایت انسان کی فلاح کے لیے ہے۔ ہر مذہب یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ انسان کی فلاح اور انسان کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ہے، اس کے جو سارے کے سارے اصول اور ضوابط ہیں اس میں یہ بات مانی جاتی ہے اور یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، تو کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ تہذیبوں کا غلبہ مذاہب پر ہے، کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ مذاہب کا غلبہ تہذیبوں پر آتا ہے۔ لیکن جب ہم ساری کی ساری تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اقوام عالم کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان میں مشابہت بھی موجود ہے اور ان میں تصادم بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں تہذیبوں کا جو تصادم ہے وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے۔ آج جبکہ سوشل میڈیا بھی موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تہذیبوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم کی تہذیبیں، ان کی مشابہت اور ان کا تصادم۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور سماجیات سے تعلق رکھنے والے پروفیسر صاحبان بھی ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد بھی ہیں، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو تہذیبیں ہیں، یہ جو ثقافتیں ہیں، اور ہر ثقافت جو ہے وہ اپنے طور پر یہ شاید دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہتر ثقافت ہے، مجھے ذرا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تہذیب کہتے کسے ہیں، ثقافت کسے کہتے ہیں، کن چیزوں سے مل کر کوئی ثقافت بنتی ہے؟
تہذیب اور ثقافت، یہ دو الفاظ زبان کی حد تک تو بعض اوقات مترادفات کے طور پر بول لیے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ تہذیب ہے کیا۔
جی،
انسان کو جب آپ انسان کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجود رکھتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں، ہمارے جگر میں، ہمارے اعضاء رئیسہ میں، ہمارے دل میں، ہماری آنتوں میں، کھانے پینے کے نظام میں، اور جانوروں کے ہاں کوئی بہت فرق نہیں ہے۔
ٹھیک،
یعنی جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے بھی ہم جانور ہی ہیں۔ اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو جو اندر سسٹم کام کر رہا ہے وہ بہت حد تک یکساں ہے، جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ انسان کی وجہ امتیاز کیا ہے؟ میں نے کئی بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ وہ تین چیزیں ہیں۔ انسان ایک عقلی وجود ہے۔ عقلی وجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے باطن میں جو علم لے کے آیا ہے وہ اس علم سے مقدمات قائم کرتا ہے اور ان مقدمات سے آگے فرو نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ انسان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے تمام علوم اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے جو باطنی مقدمات ہیں جس کو ہم استراری علم کہہ سکتے ہیں، وہ جب خارج کی دنیا میں خارج کی اشیاء سے متعلق ہوتے ہیں تو اس سے کانسیپٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مقدمات وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے آگے پھر استدلال کرنا ممکن ہوتا ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ اصل پالے گی، فرا تلاش کر لے گی، فرا پالے گی، اصل تک پہنچ جائے گی۔ اس سے علوم پیدا ہوتے ہیں، اس سے نظریات پیدا ہوتے ہیں، اس سے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہی کرتا ہے، یعنی کسی جانور کو آپ نے نظریات پیدا کرتے، تصورات قائم کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جسمانی لحاظ سے یکساں ہونے کے باوجود یہ وجہ امتیاز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں حسن و قبا کا حکم لگاتا ہے،
اچھے اور برے کا،
اچھے اور برے کا حکم لگاتا ہے۔ یعنی وہ کہے گا کہ یہ چیز جھوٹ ہے، یہ بری بات ہے، یہ سچ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وہ دیانت میں، بددیانتی میں فرق کرے گا۔ اور ان دونوں پر حکم لگائے گا. یہ انسان کے باطن کا حکم ہے. میں نے توجہ دلائی ہوگی, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بچے کی نشو و نما کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ چند الفاظ اس کو سکھاتے ہیں, دو یا چار چیزوں کے اوپر اطلاق کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ خود کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے باطن کا اخلاقی احساس خود بخود متعلق ہوتا ہے. یہ حاصہ اخلاقی ہے, یعنی جس طرح آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں, سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں, آپ کے اندر ایک حاصہ اخلاقی رکھا گیا ہے. اس سے قدریں پیدا ہوتی ہیں,
ٹھیک,
اس سے باہمی تعلقات اور روابط کے ضابطے بنتے ہیں. یعنی یہی چیز ہے نا.
بالکل صحیح.
آج دنیا میں اگر میرے اور آپ کے درمیان, ہم سب کے درمیان اور دوسری قوموں کے درمیان کوئی رابطے کی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارا یہی حاصہ اخلاقی. اس پر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی جو ہے یہ مہمان ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے, ہم اس کے میزبان ہیں تو ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے, فلاں قوم کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے, فلاں کو ظلم نہیں کرنا چاہیے, فلاں کو کسی کا حق نہیں تلف کرنا چاہیے, یہ حق تلفی ہے, اس پر ہم احتجاج کرتے ہیں, یہ انسانی حقوق ہیں, انہیں پامال نہیں ہونا چاہیے, ادارے بنتے ہیں, روابط پیدا ہوتے ہیں. یہ میرا وہی حصہ اخلاقی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے انسان کی حیثیت سے. تیسری چیز میری حصے جمالیات, یعنی میں چیزوں کے بارے میں صرف اچھائی اور برائی کا حکم نہیں لگاتا, خوبصورت اور بدصورت کا حکم بھی لگاتا ہوں. یہی وہ چیز ہے کہ جس سے زینتوں کا تصور پیدا ہوتا ہے. یعنی میرے لیے یوں نہیں ہے کہ بس گھاس کھا لی تو ٹھیک ہے, پیٹ بھر گیا, بھینس کھاتی ہے مجھ سے زیادہ توانا ہوتی ہے, یعنی جسمانی ضرورت کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے, لیکن وہ گھاس ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. انسان کے اندر تنوع رکھا گیا ہے, وہ ہر چیز کے اندر زینت کا پہلو تلاش کرے گا کیونکہ حصے جمالیات لے کے آیا ہے.
ٹھیک ہے,
مکانوں میں کرے گا, ادب میں کرے گا, زبان میں کرے گا, کلام میں کرے گا, آواز میں کرے گا, ہر چیز کی تزئین کے راستے نکالے گا, یہاں تک کہ کھانوں میں بھی کرے گا.
بالکل,
وہاں پر بھی محض حصے ذائقہ کی تسکین نہیں ہوگی, دسترخوان لگانے کا طریقہ تک زیر بحث آ جائے گا, آپ نے کیسے پیش کرنا ہے کسی چیز کو.
صحیح.
تو یہ حصے جمالیات, یہ تینوں چیزیں جب مل کے کام کرتی ہیں تو جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے,
یعنی یہ تینوں چیزیں, ثقافت اس میں صرف ان مظاہر کا نام ہے جو حصے جمالیات سے پیدا ہوتے ہیں.
اچھا,
تو جزو اور کل کی نسبت ہے. بولنے کو بعض اوقات زبان میں الفاظ بول لیے جاتے ہیں, لیکن ثقافت یا کلچر اس کا بنیادی طور پر تعلق ان چیزوں سے ہے جو میری حصے جمالیات سے پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے, مصوری اس سے پیدا ہوگی, فنون اس سے پیدا ہوں گے, موسیقی اس سے وجود میں آئے گی, شاعری اس سے پیدا ہوگی. یہ مظاہر ہیں کہ جو ثقافت کو وجود پذیر کرتے ہیں, لیکن تینوں چیزیں مل کے, یعنی میرا عقلی وجود, میرا حادثہ اخلاقی جو قدریں پیدا کرتا ہے, اور میری حصے جمالیات جو زینت کو وجود پذیر کرتی ہے, ان تینوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو اس کے مظاہر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
اس کے مجموعے کا نام تہذیب.
اچھا, لیکن یہاں پر پھر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تہذیب میرے اخلاقی وجود, میرے عقلی وجود اور میرے حصے جمالیات کا مجموعہ ہے, تو یہ جو تینوں جو خصائص ہیں یہ تو تمام انسانوں میں موجود ہیں, تو اصولی طور پر تو سب انسانوں سے یہ جو تہذیب بنتی وہ تہذیب تقریباً سملر قسم کی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہر انسان یہ تین چیزیں لے کر آیا ہے, اس سے تہذیب بن گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں اتنی زیادہ متصادم بھی ہوتی ہیں جو بالکل 180 ڈگری اپوزٹ بھی ہو جاتی ہیں, جبکہ وہی تین چیزیں لے کر وہ انسان بھی آیا ہے اور میں بھی آیا ہوں, ہم دونوں کی تہذیبیں بالکل یکسر مختلف, نہ صرف مختلف مخالف ہو جاتی ہیں. ایسا پھر کیسے ہو جاتا ہے؟
میرا تو تجربہ اور مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف ہے. یعنی دنیا کی ساری تہذیبیں مشترک اساسات پر قائم, اس وقت بھی, ماضی میں بھی. آپ دیکھتے ہیں ٹائن بی نے کوئی 26 کے قریب تہذیبوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے, آپ ان کے سارے اجزاء کا وہ دیکھ لیں.
تہذیبوں میں تصادم ہوتا ہے جاوید صاحب؟
تصادم تہذیبوں میں نہیں ہوتا. تصادم جس وقت اس کے مظاہر سامنے آتے ہیں, تو مثلا آپ عقلی وجود کو لے لیجئے, عقلی وجود کچھ مقدمات سے نتائج نکالے گا نا, ان نتائج میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. اچھا, اخلاقی حادثہ چیزوں پر حکم لگائے گا, اس میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے, اور اختلاف اصولی بھی نہیں ہوتا, یعنی کسی چیز کو کتنی شدت سے بیان کرنا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے, تیسرا کہتا ہے کی تو گردن مار دوں گا. اب یہ بات تو ایک ہی ہے, نہیں ہونی چاہیے میں اتفاق ہے, لیکن رد عمل میں اتفاق نہیں ہے. یعنی ایک آدمی نہیں ہونی چاہیے پہ اکتفا کر لیتا ہے، یعنی اس نے کہہ دیا نہیں، توجہ دلا دی.
نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں ایک اگزامپل چلیں دے کے اس کو بتا دیتا ہوں. تصادم بہت سارے ہیں لیکن ایک اگزامپل لے لیتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کا عقلی جو ہے حصوں سے جو دی گئی ہے، عقلی وجود جو دیا گیا ہے، عقلی وجود سے وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد اپنی باہمی رضامندی سے بغیر شادی کیے رہ سکتے ہیں. عقلی وجود اس کا یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے پہ وہ جبر نہیں کر رہے. دوسرے شخص کا عقلی وجود ہی کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، اس سے معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اب دیکھیں دونوں کی تہذیب، دونوں نے جو نتیجہ نکالا اس میں دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک نے نہیں کہا اور ایک نے کہا کہ نہیں ہوگا تو گردن مار، تو بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں جاوید صاحب.
بہت اچھی مثال، اور جو مثال آپ نے دی ہے اسی سے میں اپنی بات واضح کر پاؤں گا.
جی
دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا. جب مرد و عورت کے درمیان شادی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے یا مرد و عورت ایک دوسرے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو مغرب اور مشرق میں آج بھی یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی اور سے تعلق قائم کریں. آپ مجھے بتائیے کون سی تہذیب ہے جس میں یہ پسند کیا جاتا ہے؟ کسی تہذیب میں بھی پسند نہیں کیا جاتا. انسانی فطرت کا ٹھیک ظہور ہوتا ہے، اس میں وفاداری ہی کا تقاضا کیا جاتا ہے. یہی مانا جاتا ہے کہ جب مجھے بیوی تم نے بنا لیا ہے، ذرا کسی مغربی ملک میں جائیے اور کسی بیگم صاحبہ سے پوچھئے وہ اجازت دے رہی ہیں اس بات کی، شوہر صاحب سے پوچھئے وہ اپنی بیگم صاحبہ کو اس کی اجازت دے رہے ہیں.
میں نے شادی کی بات ہی نہیں کی، میں تو کہا کہ بغیر شادی کے وہ کہتے ہیں کہ
یعنی جو شادی کا ادارہ ہے
جی جی جی
اس میں تو یہ بحث ہی نہیں.
ٹھیک
اچھا اب بحث کہاں ہے؟ بحث یہاں ہے کہ شادی ابھی نہیں کی تو اس موقع کے اوپر کیا اس چیز کو روا رکھا جائے؟ پسند کوئی بھی نہیں کرتا، روا رکھا جائے. اب میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے اگر وہ ان کا ارتکاب کرے گا تو ایڈکشن کا باعث بن جاتی ہیں، شراب، جوا اور عورت.
ٹھیک،
تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اس لیے پہلے دن سے اس پر پابندی لگائی جائے گی تو شادی کے بعد وفاداری قائم رہے گی.
ٹھیک ہے،
اگر آپ نے پہلے دن اس معاملے میں ڈھیلا رویہ اختیار کیا تو انسان کے پاس کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے جو اس وقت آف کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. تو بنیادی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر جو تدبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی مذہب نے، الہام نے، خدا کے پیغمبروں نے اس کو ٹھیک سمجھا ہے اور یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ یہ دروازہ پہلے دن بند رکھا جائے. کیونکہ یہ کھول دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا سگریٹ کیسے آدمی اختیار کرتا ہے، یعنی دوستوں نے کہا تھا ذرا دیکھو تو صحیح کیا لطف آتا ہے، ایک کش لینے میں کیا حرج ہے. اچھا چلیں کھانے کے بعد ایک کش لے لیا جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
آدھی.
تو اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اعصاب پر جا کے اثر انداز ہوتی ہیں اور دماغ ان کو ریٹین کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ دہرانے کا تقاضا کرتا ہے.
ٹھیک،
آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں پر مکمل اتفاق ہے کہ وہ غلط ہے، سگریٹ نوشی کے بارے میں دو رائے ہیں
نہیں،
کیوں عالمی سطح پر آپ نے پابندی لگائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 70-80 میں ہر کار کے اندر ایشٹے لگی ہوتی تھی، جہازوں میں لگی ہوتی تھی. سگریٹ نوشی کو ایک تہذیبی قدر سمجھا جاتا تھا، کسی جگہ پابندی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ عالمی سطح پر اتفاق ہونا شروع ہو گیا کہ اس سے بچنا ہے.
ٹھیک،
اب اختلاف کہاں ہوا؟ اس پر نہیں ہے کہ سگریٹ نوشی کوئی اچھی چیز ہے، یہ طے ہو گیا. پابندی کہاں سے لگانی ہے؟
اچھا،
ایک بات یہ. دوسرا ایک پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں ریاست مداخلت کرے گی، کون سی چیز ہے جس میں علم اخلاق مداخلت کرے گا. تو اگر آپ اس وقت بھی علماء اخلاقیات سے بحث کریں تو کچھ شاذ مثالوں کو الگ کر دیجئے. مغرب مشرق میں اہل علم کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے مجھے. میں کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑھ کر مذہبیات سے ناشنا لوگ ہیں، چینی لوگ، ان کے اندر رہا ہوں میں پچھلے 8-9 سال میں، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. ان سب چیزوں کو وہ برائی سمجھتے ہیں. سوال یہاں پیدا ہوا کہ ریاست کو کیا اسے جرم قرار دے کے اس پر سزا دینی چاہیے؟
ٹھیک،
تو عام خیال یہ بن گیا کہ ریاست کو اس میں مداخلت
نہیں کرنی چاہیے. صحیح.
اب یہاں وہ مشہور بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ گناہ ہے یا جرم بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کے ساتھ جرم بھی ہے. اس کی دلیل دیتے ہیں. جرم کیا ہوتا ہے؟ جرم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ میاں کرے تو بیوی کی حق تلفی ہے، بیوی کرے تو میاں کی حق تلفی ہے،
ٹھیک،
اور سد ذریعہ کے اصول پر اسے پہلے دن روک دینا چاہیے، یہ ہمارا استدلال ہے، ہم اس کو جرم بھی سمجھتے ہیں، گناہ تو یہ ہے ہی، باقی علماء اخلاقیات اس کو گناہ سمجھتے ہیں،
جرم نہیں سمجھتے،
لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کو جرم کے دائرے میں نہ رکھا جائے، لوگوں کو تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے، بتایا جائے، تو یہ اطلاقی اتفاقات اختلافات ہوتے ہیں، ان کو اس درجے میں نہیں پیش کرنا چاہیے کہ اس میں تصادم ہو گیا، میں نے نہیں دیکھا مغرب میں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی شادی کے بعد ہر آدمی کو ہر جگہ منہ مارنا چاہیے، بنیادی بات پہ اتفاق ہے کہ یہ ایک برا رویہ ہے، شادی کا ادارہ وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شادی کا ادارہ بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے، خدا بچے کی حفاظت کے لیے اس میں ماں اور باپ کے رشتے کو محکم ترین دیکھنا چاہتا ہے،
ٹھیک ٹھیک ہے،
اس کا احکام ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمام دائیات محبت اور دائیات جنس وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص نہ ہو جائے،
گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیبوں میں تصادم نہیں ہوتا ہے،
تصادم بھی ہو جاتا ہے،
شاذ ہوتا ہے،
لیکن وہ تصادم کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بنیادی مسئلہ پیدا ہو،
اطلاقات میں ہو جاتا ہے،
یعنی بنیادی مسئلے میں ذرا نشاندہی تو کیجئے کہاں تصادم ہے،
چلیں نشاندہی اب دیکھتے ہیں، جی
اختلافات جو ہیں تصادم، کچھ تو تہذیب کے اختلافات ہیں اور کچھ تہذیبوں کے تصادم ہیں جن کی طرف زبیر صاحب نے اشارہ کیا، ایک مثال اس حوالے سے یہ دی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں مشرق میں یا اہل مذاہب میں عورت کا عریاں ہونا نیوڈٹی وہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ آج کی تہذیب کو اگر ہم وہ تہذیب جو بے خدا تہذیب ہے وہ عریانی کو نیوڈٹی کو ایک خوبصورتی کے طور پر دیکھتی ہے، تو یہ ایک بنیادی بظاہر لگتا ہے کہ ایک فرق ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے،
پھر تو اس خوبصورتی کے مظاہر جو ہیں وہ جگہ جگہ لندن میں نیو یارک میں بکھرے ہونے چاہیے تھے، ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے،
یعنی بعض مقامات پر اس کو گوارا کیا جاتا
ہے،
اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاذ مثالوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، بحثیت مجموعی معاشرہ
مجموعی
نہیں کرتا، تو جب آپ تہذیب کا لفظ بولتے ہیں تو تہذیب کے لفظ کا اطلاق انفرادی رویوں پر نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی غلاظت کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو، ہمارے ہندوستان میں ایک وزیر اعظم ہوئے وہ اپنا پیشاب پیتے تھے، اب اس کی بنیاد پر پورے انسانوں کے بارے میں فیصلہ
نہیں کر سکتے،
تہذیبی سطح پر ایسا نہیں کہ نیوڈیٹی کو تہذیبی معیار سمجھ لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بحث وہی ہے، دو بحثیں ہیں، وہ یہ کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو اخلاقی طور پر روکنا چاہیے اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں ریاست کو یا قانون کو مداخلت کرنی چاہیے، مغرب میں بنیادی طور پر جو قدر پیدا ہوئی، قدر تو خیر وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہی، وہ یہ تھی کہ انسان کی فریڈم میں ریاست کی مداخلت یہ کم سے کم ہونی چاہیے، اصولاً یہ بات بالکل ٹھیک، کیونکہ انہوں نے کم و بیش 1200 سال تک دو طرح کی مداخلت بھگتی ہے، یعنی ایک مذہبی ادارے کی مداخلت اور دوسرے اس مذہبی ادارے کے تحت استبدادی حکومتوں کی مداخلت، اس کے خلاف بڑے پیمانے پہ وہاں احتجاج ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ انسانی مزاج یہ ہے کہ یہ پینڈولم کی طرح انتہاؤں پر چلا جاتا ہے، تو بعض انتہاؤں کا یا انتہا پسندیوں کا ظہور وہاں بھی
کر چکے ہیں،
ہمارے ہاں کیا یہ وہی بات ہے کہ دہشت گردی شروع ہوئی، مذہبی بنیاد پر ہو گئی، ہم دنیا بھر کو کیا بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر سے چند سو چند ہزار لوگ ہیں جو یہاں تک اتر آئے ہیں کہ انسانی جان کے لیے خطرہ بن گئے، تو آپ پوری مسلمان امت کو کنڈیم نہ کیجیے،
بالکل صحیح
یہی کہتے ہیں، تو یہی معاملہ مغرب کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، یوں نہیں ہے کہ وہاں سارے کے سارے لوگ ننگے ہو کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں،
نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، آپ ان کی مجالس دیکھیے، ان کی تقریبات دیکھیے، اس میں ان کے جو بڑے سوبر لوگ ہیں ان کی خواتین کا لباس دیکھیے آپ ان کی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، خواتین کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا، ان کو دیکھیے، ان کا لباس جو ہے وہ اس کو آپ بالکل ہی اڑیا نہ کہیں، لیکن اس میں یہ آنسر ہمیں نظر آتا ہے کہ لباس جتنا ہی کم ہو وہ زیادہ خوبصورتی کی علامت ہے،
افریقہ میں جو قبائل ہیں ان میں کیا نظر آتا ہے
وہ اس کی علامت،
یعنی لباس کا کم یا زیادہ ہونا، لباس ہے جنسی اعضاء کو ڈھانپا ہونا چاہیے
جی،
یہ بنیادی بات ہے، اب یہ کہ وہ کہاں تک ہے اس میں بھی دیکھیے، وہی سد ذریعہ کا اصول کار فرما ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آدمی کو زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، مردوں کو عورتوں کو زیادہ سے زیادہ، آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کو کر دی جاتی ہیں لیکن اطلاقی سطح پر ان میں تصادم نہیں ہوتا، آپ مجھے ذرا آزرائے کرم بتائیے کہ آپ کے پہلوان حضرات جب اکھاڑے میں اترتے ہیں کیا لباس پہنا ہوتا ہے انہوں نے،
ٹھیک
کبھی ملانا فرمایا آپ نے، یعنی اس وقت کوئی حس نہیں جاگتی آپ کی.
اور دوسری بات، ایسی تقریبات میں اگر ہم پورے ڈریس کے ساتھ آئیں تو کیا مایوب تو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا وہاں پر؟ اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا؟ وہ صحیح ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اطلاقی اختلافات ہو جاتے ہیں، اطلاقی اختلافات موجود ہوں گے. یعنی جب آپ عقلی مقدمات قائم کر کے اس کو اشیاء کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اس میں بھی نتائج میں اختلاف ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے اخلاقی حادثے کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات اطلاقی نوعیت کے اختلافات ہو جاتے ہیں. اور بالکل اسی طریقے سے جو حصے جمالیات ہیں، اس کا ظہور بھی. اب بعض چیزیں ہیں کہ ایک آدمی کہے گا یہ رنگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں ٹرک بنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بسوں کو رنگ کیا جاتا ہے. اب مغربی ممالک میں اس طرح کی بسیں، اس طرح کے ٹرک کو بہت پسند نہیں کیے جاتے. اچھا، عجوبے کے طور پر وہ ہمارے یہاں کے بھی رکھ لیں گے اس طرح. تو اطلاقی اختلافات بالکل الگ چیز ہیں، لیکن خوبصورتی اپنا ظہور کرتی ہے. وہ رنگوں میں کیسے کرے گی، وہ تزئین میں کیسے کرے گی، وہ مصوری میں کیسے کرے گی، وہ شاعری میں کیسے کرے گی، وہ موسیقی میں موسیقی سے لذت اندوز ہونا، اگر آپ موسیقی کا اچھا ذوق رکھتے ہیں تو آپ فرق کر سکتے ہیں ہندوستانی موسیقی میں، عرب موسیقی میں، مغربی موسیقی میں. تو اطلاق میں یہی تنوع تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ حسن ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کے ہاں رنگوں کے امتزاج میں اختلاف ہو جائے گا، آپ کے یہاں تصویر بنانے کے طریقوں میں اختلاف ہو جائے گا، آپ کے یہاں شاعری کے آداب میں اختلاف ہو جائے گا، بنیادی چیز کام کر رہی ہے. ایسے ہی حادثہ اخلاقی جب اطلاق کرے گا، اس میں بھی اختلاف ہوگا. یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، یہ کیوں جاری کیا گیا؟ کہ انسانی فطرت جب اپنا ظہور کرتی ہے تو اسی طرح کے بعض موقعوں پر مبالغے پیدا ہو جاتے ہیں اور دائرے بڑھ جاتے ہیں. تو پیغمبر آ کے پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو کن حدود میں رہنا ہے. تو لباس پر بھی تبصرہ کرتے وقت ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے ان قبائل کے اوپر، اور ذرا دیکھ لینا چاہیے قرآن مجید میں بھی کہ آدم و حوا نے کیا لباس پہنا تھا. یاد ہے سورہ آراف میں کیا بیان کیا گیا، تفے کا یک صفان علیہم امیم ورق الجنہ، یعنی درختوں کے چند پتے تھے جو شرمگاہ پر رکھ لیے گئے تھے. بھائی لباس کی پیدا تو یہیں سے ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کھڈی لگائی تو نہیں پہلے لگائی تھی، بہت دیر بعد وہ پیدا ہوئی. لباس بہت سے ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، لیکن شرمگاہوں کو ڈھانپا ہونا چاہیے، یہ بنیادی بات جو ہے، اس میں انسانیت کا کوئی اختلاف نہیں.
جی آپ کا سوال.
انٹرنیشنل لیول پر ہمیں دو طرح کے کلچرز نظر آتے ہیں، ایک اسلامک کلچر، ایک نان اسلامک کلچر. اسلامک کلچر کا سورس اسلام ہے، جس طرح سے ایران، عراق، ایجپٹ، جارڈن، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس. تو جو نان اسلامک کلچر ہے، جس طرح سے یو ایس اے ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، ان کا سورس کیا ہے کلچر کا؟
دیکھیے، یہ اسلامی کلچر تو ایک اصطلاح ہے جو آپ نے اختیار کر لی ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اصل میں یہ انسان ہے جس کے عقلی وجود اور جس کی حصے جمالیات کا ظہور ہوتا ہے، اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے. اور کلچر یا ثقافت اصل میں حصے جمالیات کے ظہور سے پیدا ہوتی ہے. اس کا اظہار آپ مغرب میں دیکھیں، مشرق میں دیکھیں، کم و بیش ایک طرح ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ ایک عقلی وجود رکھتے ہیں، اس عقلی وجود نے اطمینان حاصل کیا کہ اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہ درست ہے، وہ اللہ کی رہنمائی ہے، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں ہم ان تمام چیزوں پر تبصرہ بھی کرتے ہیں اور حکم بھی لگاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کو ان حدود میں رہنا چاہیے، فلاں چیز کو ان حدود میں رہنا چاہیے. جیسے ابھی لباس پر بات ہو رہی تھی، تو ہمارے یہاں لباس کے آداب
ٹھیک
اللہ تعالیٰ نے خود بتائے، اللہ کے پیغمبر نے بتائے. تو یہ جو پہلو ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے، اس کا ظہور ہوگا. اللہ کی ہدایت ان کے پاس بھی موجود ہے. یعنی یہ جس کو آپ مغرب کہتے ہیں، اس میں کم و بیش 1200 سال تک اسی خدا کی کتاب نے حکومت کی ہے. انجیل، تورات، بائبل، یہ سارا دین جو آپ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے. اس کے بعد ایک خاص طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، رینیسنس ہوا، اس کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن کی نوبت آ گئی، اس میں آزادی کی تحریکیں اٹھیں، ریفارمیشن کی ایک تحریک،
اور ریئیکشن والا ان کا ہو گیا، اور وہ جو ایک ریئیکشن آیا،
اس میں ایک فکر پیدا ہوا، اس میں آزادی اور فریڈم کے حدود متعین کرنے کی بحث ہو گئی، فرد اور ریاست کے تعلق کی بحث ہو گئی. اس بحث میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کو نظر انداز کیا گیا رد عمل کے پہلو سے، اس میں بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر وہ توازن اور اعتدال پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کو مطلوب ہے.
ٹھیک، جی جناب آپ کا سوال.
انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد اب ہم ڈیجیٹل اکانومی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ ساری قومیں آپس میں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہیں، اور تہذیب بھی. تو کیا اب ہمیں کسی گلوبل کلچر اور سویلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر نہیں جا رہے تو کیا جانا چاہیے؟
یعنی یہ جا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. مواصلات کے ذرائع میں جو ترقی ہوئی ہے, جتنا زیادہ قوموں میں میل ملاپ ہوا ہے, جتنے زیادہ سفر آسان ہو گئے ہیں, جس طریقے سے آپ کو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے باندھ دیا ہے, دوستیاں تعلقات اب سمندر پار ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ تو آپ جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. سوال کا دوسرا حصہ, جانا چاہیے, یعنی آپ نہ چاہیں تب بھی جائیں گے؟ یہ تو چاہنے کا سوال ہی ختم ہو گیا.
یہ تو
جائیں گے
اسی طرف ہے.
یہ جو میں نے کہا جائیں گے, تو انسان کی یہ فطرت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے, یہ 1977 کی بات ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے لاہور کے بالکل قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا. میں اس زمانے میں اپنا رسالہ نکالتا تھا, تو رسالے کے کاتب, یہ جو آپ کی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اس وقت کبھی وجود میں نہیں آئی تھی اس طرح سے, رسالے کے کاتب صاحب وہ جو مرید کے سے ناروال کی طرف سڑک جاتی ہے اس پر ایک گاؤں میں رہتے تھے, تو میں ان سے ملنے کے لیے کتابت کے سلسلے میں ان کے گاؤں گیا. وہاں مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کبھی زندگی میں لاہور نہیں دیکھا تھا, ایسے لوگ ملے. اچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو سڑک ہے اس کے بننے سے پہلے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جس نے لاہور دیکھا ہوا تھا. یہ میں کوئی آپ کو ازمنہ قدیمہ کی بات نہیں سنا رہا, اس زمانے کی بات سنا رہا. یعنی لوگ جہاں پیدا ہوتے تھے وہیں زندگی بسر کرتے تھے. اب صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. اچھا, اگر آپ اس گاؤں میں رہنے والے آدمی کو بھی پوچھیں تو اس کے اندر شدید تمنا ہوگی کہ میں دنیا دیکھوں. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی مسافر آتے تھے, کوئی ابن بطوطہ آ جاتا تھا, لوگ داستانیں سنتے تھے, اچھا فلاں جگہ کیا ہے, فلاں جگہ کیا ہے, پھر اس کے بعد وہ کچھ صحیح بتاتے تھے, کچھ گھڑ کے سنا دیتے تھے. دنیا میں, انسان میں دنیا کو دیکھنے, شہروں کو دیکھنے, وہاں جانے,
یہ ہے ایک تجسس, ہے
تجسس موجود ہے,
موجود ہے.
اس لیے میں نے آپ کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو ہونا ہے, یعنی اس کو روکا جا ہی نہیں سکتا. آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ کوئی ایسا آہنی پردہ تان دیں کہ گاؤں والا شہر کو نہ دیکھے, شہر کو دیکھے گا. بھائی لاہور اور کراچی جیسے شہر آباد ہو گئے تو لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے. اچھا, آئیں گے تو آباد ہونا بھی چاہیں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے صحن, اچھا خاصا ایکڑ بھر کا گھر ہوتا ہے, لیکن لوگ معاشی ضرورتوں کے تحت نکلتے ہیں اور آ کر ایک کھولی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ روز دیکھتے ہیں.
ایسا ہی ہے
یہاں پہ, ایسا ہی معاملہ دوسرے ملکوں میں جانے کا ہے. تو اس کو نہیں روکا جا سکتا, ایسا نہیں ہوگا. لہذا ایک مثبت حقیقت کے طور پر اس کو قبول کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عالمی سطح کے اوپر حکومتی نظام کی طرف بھی بڑھیں. دنیا بڑھ چکی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی جمعیت اقوام وجود میں آ گئی تھی, پھر اقوام متحدہ وجود میں آ گئی. اب اقوام متحدہ ایک نیم عالمی حکومت کی صورت میں ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ ادارہ بہت سے اقدامات کرتا ہے, جنگ کی اجازت دیتا ہے, بعض موقعوں کے اوپر جنگی اقدام کرتا ہے, اپنے بینر کے تحت افواج بھیجتا ہے. یا ایسا نہیں
ہے؟ ایسا ہی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی حکومت یا ایک نیم عالمی حکومت کی طرف آپ بڑھ چکے ہیں. اس لیے برٹن رسل نے اپنی زندگی میں تحریک برپا کیے رکھی کہ بھائی اب قومی حکومتوں سے آگے بڑھیے. تو یہ ہونا ہے.
ٹھیک,
اگر یہ ہوگا تو صحیح اصولوں پر ہوا تو اس سے دنیا میں امن کو فروغ حاصل ہوگا, اس سے اسلحے کی دوڑ ختم ہوگی, اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا. نہ ہوا تو پھر یاجوج و ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا اور خدا قیامت برپا کرے گا. وہ تو کرنی ہے اس نے ایک دن.
جی,
تو اس لیے ادھر ہی بڑھنا چاہیے. یعنی آپ پیچھے جانے کا سوچیں بھی نہیں کبھی. دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم یہ فیصلہ کر کے ہمیں پیچھے جانا ہے کھڑی نہیں رہ سکی.
ٹھیک,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی بھی تو ہمارے اندر آ رہی ہے نا, ان کی, اس سے کیسے بچا جائے؟ جیسے یہ جنسی بے راہ روی ہے, اس کے لیے آپ دیکھیں ایک جو ہے وہ آپ نے ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور آپ کے پاس سب کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو ہم اپنی جو نئی نسل ہے یا جو بھی ہماری سوسائٹی کے افراد ہیں, اب تو نئی نسل کو تو نہیں کہنا چاہیے, اب تو اور بڑے عمر کے بھی اثرات اس میں شامل ہو گئے, تو کیسے ان کی تربیت کی جائے, کن اداروں کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے کہ وہ اس کے مثبت پہلو لیں, نہ کہ منفی پہلو کی طرف جو ہے وہ رجحانات زیادہ جو بڑھ رہے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے.
مثبت اور منفی پہلو کی کشمکش ازل سے موجود ہے. اچھائی اور برائی کی کشمکش ازل سے موجود ہے. شیطنت کی اور سچے انسانی جذبے کی کشمکش ازل سے موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیدنا لوط کی بستی کی تصویر قرآن کھینچتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو اس کے مظاہر جو ہے جدید دنیا میں بھی نہیں ملیں گے. آپ کو معلوم ہے کیا تصویر کھینچتا ہے؟ یعنی کھلی مجلسوں میں
ایک مہمان آ رہا ہے اور اس کے پیچھے
کھلی مجلسوں میں, یعنی اس میں الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ ان کے ہاں اس برائی کا ارتکاب کھلی مجلسوں میں ہوتا تھا. اچھا, بے حیائی اس درجے تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں لڑکے مہمان آ گئے ہیں تو ان کو لینے کے لیے آ گئے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ نظارہ کبھی آپ نے آج بھی دیکھا ہے؟ اچھا چلیں, جو مغرب میں رہتے ہیں انہیں سے پوچھ کے بتا دیں. تو اس لیے دنیا میں یہ برائی اور اچھائی کی کشمکش رہی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو وہ اقدار سکھانی ہے جن کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں. انسان کی تہذیب, انسان کی بہتری, انسان کے تزکیے کا راستہ تعلیم اور تربیت. انبیاء علیہ السلام اسی وجہ سے اپنے آپ کو معلم کہتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا تو یہ کہہ کے بتایا کرایا کہ بوئستو معلمہ.
جی
اچھا, کیا کہا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ بوئستو نے اتمم مکارم الاخلاق, میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں اپنی تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے, تربیت کا ذریعہ بنانا ہے. یہ پابندیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پابندیاں کہ جو فطری طور پر لگائی جاتی ہیں, ظاہر ہے کہ ہم ایک چیز کا بچوں کو اس طرح مشاہدہ نہیں کراتے. کچھ بڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کچھ اور باتیں کرتے ہیں, اور بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے کچھ اور فراخی پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے پاس ذریعہ ہے لوگ بچوں کی تربیت کا, نئی نسلوں کی تربیت کا, آپ کو جو دعوت دے کر بھیجا گیا ہے, جس پیغام کے ہم حامل بنائے گئے ہیں, وہ پیغمبروں کا دیا ہوا ہے. وہ پیغام کیا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہی جو ہماری تینوں شناختیں ہیں. یعنی میری عقل کو کن حدود میں رہنا چاہیے, میرے حادثہ اخلاقی کو کن اقدار کا پیرو ہونا چاہیے, میری حصے جمالیات کا ظہور کن حدود میں ہونا چاہیے. پیغمبروں کا انسانیت پر احسان یہی ہے کہ وہ بتانے کے لیے آتے ہیں. ان کی بتائی ہوئی ایک ایک چیز کو سامنے رکھیے, وہ کیسے اعتدال اور توازن کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ سب چیزیں کیا ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو علم کے انداز میں یہ سکھانا ہے. یہ بات میں نے مغربی ملکوں میں بھی لوگوں کو کہی ہے, میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ دور گزر گیا کہ جس میں آپ نانی اور دادی کی گفتگو کی روایت سے اپنے بچوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. وہ دور گزر گیا, یعنی اب وہ چیز نہیں رہی. آپ کے موجودہ گھر اور طرح کے گھر بن گئے ہیں, آپ کے خاندان اور طرح کے خاندان بن گئے ہیں, اس طرح کا معاملہ نہیں رہا. اچھا, آپ کی جو تہذیبی روایت تھی وہ درہم برہم ہو گئی. اس وقت ہم ایک تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں. تہذیبی شناخت کی تمام علامتیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں, بلکہ ان کے خاتمے کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی جس وقت مغربی قومیں آگے حملہ آور ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا. وہ ایک دوسرا طرز فکر, دوسرا انداز لے کر آئے تھے, اس وجہ سے اس تہذیبی بحران کی ابتدا ہو گئی. اس کو ایک حقیقت کے طور پر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ جو ایک کان سے پکڑ کے ٹھیک رکھیے, پورا معاشرہ ٹھیک رکھے گا. یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اب آپ مذہب کو, تہذیب کو, اعلیٰ اخلاقی اقدار کو علم کے طور پر بچوں کو سکھائیے. یعنی آپ جس طرح سائنس پڑھاتے ہیں, جس طرح جغرافیہ پڑھاتے ہیں, تبلیغی انداز بھی غیر مؤثر ہونا شروع ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. علم کے طور پر, علم کے طور پر پڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقدمات بتائیے, استدلال واضح کیجیے, اطلاقات کو ان کے لیے روشن رکھیے, اس کے بعد انہیں پورے عالم کے اندر رکھ کر بتائیے کہ یہ کیا اعلیٰ چیز ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے, یہ کتنی غیر معمولی دعوت ہے جو انبیاء نے دی ہے, یہ کیا روشنی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے. جب آپ اس کا اعتماد پیدا کر دیں گے بر بنائے استدلال, وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ اس دور میں علم و استدلال میں تیگوں کا دمخم چاہیے. یہ اب موجودہ جو زمانہ ہے یہ تلواروں, ان تلواروں کا زمانہ نہیں ہے. اس میں علم اور استدلال کی تلواریں ہونی چاہیے آپ کے پاس. ان سے اپنے بچوں کو جب آپ مسلح کر دیں گے تو انشاءاللہ, یعنی اس کے باوجود شیطان اپنا کام کرے گا, اس کے باوجود انحرافات ہوں گے, لیکن کوئی پردہ تان کر, کسی ایک جگہ بند کر کے, پابندیاں لگا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے.
جناب,
سر پچھلے دنوں ایک پروگرام کا اختتام آپ کی اس بات پہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم غیر فطری ہے. اس سے کچھ کنفیوژن ہوا تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیسے غیر فطری ہے.
اس کے لیے آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیجئے اور لڑکیوں سے پوچھئے بغیر کسی اس کے کہ تم شادی کے بعد اپنا گھر چاہتی ہو یا نہیں چاہتی ہو, تو اندازہ ہو جائے گا کہ فطری ہے یا غیر فطری ہے. یعنی یہ تو پورے معاشرے کو اپنا دباؤ قائم کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے وہ اس کے لیے آمادہ ہوتی ہے کہ ساس کے پاس رہ لے, سر کے پاس رہ لے.
وہ کہہ رہی ہے کہ بوڑھے والدین پھر کہاں جائیں گے؟
بوڑھے والدین ہمارے پاس آئیں گے. جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل اور چیز ہے, اور والدین کی خدمت بالکل ایک اور چیز ہے.
یہیں سے یہ کنفیوژن
یاد رکھیے کہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ہر عورت یہ چاہتی ہے جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے, آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے, وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا گھر الگ ہو, وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باورچی خانہ الگ ہو, وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے وہ سپیس ملے جس کے اندر میں اپنے فیصلے خود کر سکوں, یہ وہ چاہتی ہے.
ہم تو اہل مغرب کے سامنے بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سسٹم نہیں, ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم ہے.
جوائنٹ فیملی سسٹم کو آپ کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ کو جو پیش کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم جب اپنا گھر آباد کر لیتے ہیں اس وقت بھی والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اس وقت بھی ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, اس وقت بھی ان کو اپنے پاس لا کے رکھنا, ان کی خدمت کرنا, اس کو ایک دینی فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ کہیے
تو اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم ہم نہیں کہہ سکتے؟
جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا. جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہے کہ بڑوں کے پاس آپ کو رہنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو پہ
آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ترتیب دوسری کر رہے ہیں.
نہیں, دوسری ترتیب سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. جب لڑکی جا کے اپنے سسرال کے پاس رہ رہی ہوتی ہے اس کی نفسیات اور ہے, اور جب وہ اپنے سسرال کا خیر مقدم کر رہی ہوتی ہے کہ آئیے آپ بیمار ہیں, تکلیف ہے, آپ کو ضرورت ہے, میرے پاس رہیے, بالکل دوسری نفسیات کام کرتی ہے.
تو
جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا گھر کا کنٹرول سنبھالے ہوئے اور بچے اس کے تحت رہ رہے ہیں, اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. والدین کی خدمت کرنے کو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں کہتے, ان کو اپنے پاس رکھنے کو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں کہتے. یہ تو ہمارے دینی اخلاقی فرائض ہیں, ان کو ادا کرنا چاہیے. تو آپ فخر اس پر کیجئے یا اس پر کرنا ہے, آپ مجھے بتائیے. اس وقت کتنے گھروں میں آپ سارے چار پانچ بھائی جو ہیں اپنی تنخواہ لا کے ابا جان کو دیتے ہیں کہ آپ گھر چلائیے؟ کتنے گھر ہیں رہ گئے؟
نہیں ہوں گے,
ختم ہو گیا یہ معاملہ. جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو کہتے تھے کہ جب تک ابا جان دنیا میں موجود ہیں, آپ آئے, آپ 2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں, دوسرا 10,000 کماتا ہے, ایک 5,000 کماتا ہے, لا کے دے دیا, وہ سب کے لیے ایک نظم و نسق قائم کر دیں گے, دنیا سے رخصت ہوں گے, اس کے بعد لڑ جھگڑ کے الگ ہونا تو ہو جائیے گا. اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک مصیبت ہے. یہ کیا چیز ہے جس کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قبائلی نظم کی ضرورت تھی.
سر ایک ہی اعتبار سے بھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیں تو وہاں پر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہتا.
یعنی آپ تلاش کریں کہیں آپ کو یہ نہیں ملتا کہ کسی کی شادی ہوئی ہے.
انڈین سسٹم
پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اس شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس گھر ہے, وہ خواہ ایک کچا کوٹھا بنائے. یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے.
وہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکے کے والدین ہی رشتہ طے کرتے ہیں اور وہی اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں. یہ روایتیں ہیں نا, ہندوستانی
روایت.
اس کو از راہ کرم آپ اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیں.
نہیں, اسلام کے کھاتے میں
اسلام بڑا فطری مذہب ہے. وہ تو آپ ایک لڑکی لڑکے کو حق دے گا کہ وہ اب بالغ ہو گئے ہیں, وہ اپنا گھر آباد کریں رہیں, لیکن وہ یہ کہے گا کہ یہ وہ والدین تھے جنہوں نے تمہیں ناتوانی میں پالا تھا, جنہوں نے تم پر اپنی شفقت کے بازو رکھے تھے.
جی,
اب ان کی مصیبت, ان کی تکلیف, ان کی ضرورت, تمہاری تکلیف مصیبت اور ضرورت ہونی چاہیے.
سر پچھلے دنوں ایک عالم
نے, دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی مجھے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھنا ہے, یہ اور بات ہے, اور مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم بنانا ہے, یہ بالکل اور بات. ازراہ کرم اس کو آپ خلط ملط نہ کریں.
خلط ملط نہیں کر رہے, لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ
ایک عالم دین رمضان میں پچھلے پروگرام لگا, انہوں نے یہ بات واضح طور پر بہت وہ چلی سوشل میڈیا پہ بھی کہ مرد کی جو ہے والدہ کو سنبھالنا, یعنی ساس کو سنبھالنا, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے, بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس سے تو جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. تو والدہ اب جو ایسے سلسلے ہیں جو کہ جس میں مرد ظاہرہ کما کے لائے یا وہ اپنی ماں کو بیٹھے گھر میں سنبھالے, تو اس کی بیوی کو تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے ایتھیکلی, لیکن اس سے کئی معاملات ایسے ہو گئے کہ خواتین کو جو ہے اسپیس بہت مل گئی اور وہ جی اس سلسلے کا ناجائز فائدہ بھی.
یہ بات بھی دیکھیے, یہ بات بھی دیکھیے, بعض اوقات ایک بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کچھ مبالغے میں بیان کر دیتے ہیں. یعنی میرے اوپر میرے والدین کی ذمہ داری, میری بیوی پر اس کے والدین کی ذمہ داری. یعنی یہ تو اصولاً ماننا پڑے گا, اس لیے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ ظاہر ہے کہ میرے لیے میرے والدین کے ہیں, اس کے لیے اس کے والدین کے. اب جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ایک تبن والدین کی اور قسم وجود میں آ جاتی
جی.
اس اعتبار سے میرے والدین کا بھی ایک رشتہ قائم ہوتا ہے میری بیوی کے ساتھ, اور اس کے والدین کا بھی میرے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. وہ بھی بمنزلہ والدین ہے. یعنی کچھ رشتے براہ راست ہوتے ہیں اور کچھ بمنزلہ والدین, بمنزلہ اولاد ہو کے قائم جی. ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر یہ بات کہی گئی ہے تو یہ ٹھیک نہیں کہی گئی. یعنی اولین ذمہ داری میرے اوپر میرے والدین کی ہے اور میری بیوی پر اس کے والدین کی ہے, لیکن تبن اس کو میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, مجھے اس کے والدین کو اپنے والدین سمجھنا چاہیے. اسی سے اچھی تہذیب اچھے گھرانے وجود میں آتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کے والدین کو ضرورت ہے اس کی خدمت کی اور وہ کسی اور جگہ نہیں رہ سکتے, تو مجھے ہی آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ آپ لائیے ان کو, وہ ہمارے بھی والدین ہیں.
صحیح.
تو یہ جو تبن والدین کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے آپ کا سسرال کے ساتھ, اس کو بھی وہی احترام دینا چاہیے. تو بعض موقع کے اوپر ہم اصل میں ایک فقی سے انداز میں ایک چیز کو بیان کر دیتے ہیں, اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. بات تو یہ بالکل درست ہے کہ اس کے لیے اس کے والدین, میرے لیے میرے والدین, لیکن میرے والدین بھی ایک درجہ حاصل کر چکے ہیں شادی کے بعد اس کے لیے, اور اس کے والدین میرے لیے حاصل کر چکے ہیں, اور ان کے بھی کچھ حقوق قائم ہو گئے ہیں. ان حقوق کا لحاظ کرنا ایک اچھی معاشرت کی ضرورت ہے. لیکن اس سب کچھ کو ایک توازن کے ساتھ قائم ہونا چاہیے, اور ادراہ کرم اس کو کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہ کہیں. یہ تو ہمارا دین ہے, ہم اپنے والدین, اپنے سسرال, اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کا مذہب رکھتے ہیں. ہمارے ان کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے, ہمارے اس کو سعادت سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بیماری میں, تکلیف میں ہم ان کے پاس ہوں. اگر ان کو ہماری ضرورت ہے, ہم ان کو اپنے پاس لائیں, ان کو رکھیں, ان کی خدمت کریں, ان کے نفسیاتی, جسمانی تمام تقاضوں کو پورا کریں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ دین ہے ہمارا. جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل اور چیز ہے.
ٹھیک ہے,
وہ انسانی آزادی کے فطری تصورات کے خلاف.
صحیح, ٹھیک ہے. جی جناب, آپ کا سوال.
جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی اس حوالے سے کہ تہذیبوں کا جو تصادم ہے, آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ صرف اطلاقات میں پرابلمز ہیں. تو یہ جو ہر کلچر اپنے آپ کو سپیریئرٹی دیتا ہے, ایک عصبیت کا نظریہ جو ابن خلدون نے دیا کہ جی ہر کلچر اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, یہی اسلوب ہمیں میرے دانست کے مطابق قرآن پاک میں بھی تو ملتا ہے کہ کنتم خیرہ امتن, کہ تم بہترین امت ہو. تو کیا مطلب قرآن پاک نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا, اور اگر یہ کیا ہے تو پھر یہ وحی کا طریقہ ہے, تو پھر تو کلیش ہے ہی ہے, یا پھر میری دانست میں کچھ یہ غلطی ہے؟ ذرا پلیز.
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. خیر امت کے الفاظ کلچرل برتری کے لیے نہیں آئے, وہ اخلاقی برتری کے لیے آئے.
رائٹ.
اور اخلاق کی برتری ہر جگہ قائم ہوگی. قرآن مجید نے تو یہ اصول بیان کیا کہ جالنا کم شعبم و قبائل علیہ تعارف,
یہ
قبائل, یہ گروہ, یہ قومیں, ان کے اندر کسی کو کوئی برتری نہیں ہے. یہ بتایا گیا کہ کلو کم من آدم و آدم من تراب, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, اور انسان ہونے کے لحاظ سے کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیادی حقیقت کا اعلان کیا. لیکن انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی جو جتنا زیادہ اخلاقی لحاظ سے برتر ہے اللہ کے ہاں بھی اس کو یہ برتری حاصل ہے. تو خیرہ امت سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس کو کہا گیا کہ یہ اپنے دین میں, اپنے اخلاق میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ اس وقت بہترین گروہ بن گیا ہے. تو یہ ان کے اخلاقی مقام کا ظہور ہے, کلچرل مقام کا ظہور نہیں ہے. یعنی کلچرل بنیادوں کے اوپر برتری کے دعوے, یہ میرے نزدیک جاہلیت ہے. اور یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی دعویٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے یہی اس پہ تبصرہ کیا, داول جاہلیہ. جب قریش کی طرف سے حمیت کا اظہار ہوا تو اس کو حمیت الجاہلیہ قرار دیا گیا. تو اس کو تو ہمارے ہاں جاہلیت کہا جاتا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر کسی برتری کے زوم میں انسان مبتلا ہو جائے. اس میں سب انسان بالکل برابر ہیں, لیکن اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے وہی برتر بھی ہوں گے, بہتر بھی ہوں گے. اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہے وہ بھی بالکل فطری چیز ہے, اور وہ ہے فرق کے مراتب. یعنی سارے انسان برابر ہیں, کیا باپ اور بیٹا برابر ہیں؟ ایسا نہیں. تو ہماری تہذیب کی اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں میری کتاب جو مقامات ہے, اس میں اسلامی تہذیب کے عنوان سے جو میں نے ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے, اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کے تین بنیادی ارکان ہیں, وہی وجہ امتیاز ہے. وہ کیا ہے؟ حفظ فروج, حفظ مراتب, امر بالمعلوف اور نہی عن المنکر. یعنی ہمارے ہاں شرمگاہوں کے معاملے میں آزادی کے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ہم خاندان کے ادارے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہم میاں بیوی کی وفاداری کے اصول پر کھڑے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے رشتے اسی شان کے ساتھ قائم ہوں جیسے خدا ان کو قائم کرتا ہے. یہ حفظ فروج ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کر بتا دیا کہ شرمگاہیں عام نہیں کی جا سکتی, ان کا ایک دائرہ ہے, اس کے اندر اس کو رہنا ہے. دوسری حفظ مراتب, ماں باپ, اساتذہ, یعنی یہ برابر نہیں ہے. ہمارے ہاں ماں کا درجہ, باپ کا درجہ ہوگا ایک, یہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر برابری زیر بحث نہیں ہے, بلکہ ایک اور پہلو سے رشتے کی بنیاد پر برتری زیر بحث ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی ہمارا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا ارتکاب کریں تو آپ کو کہا نہیں جائے گا. سیاسی مداخلت بالکل اور چیز ہے, لیکن ہم نصیحت کریں گے, تلقین کریں گے, اچھی بات کی طرف توجہ دلائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ جھوٹ جھوٹ ہے, بددیانتی بددیانتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں جو اخلاقی پہلو سے بیان کی جاتی ہیں. اخلاقی برتری تو ہوگی دنیا کے اندر.
جناب
انسانی فطرت اور انسانی جبلت, آپ کی گفتگو میں جو الفاظ آئے ہیں, ان کی ذرا وضاحت کر دیں, اور ان میں فرق کیا ہے, فطرت اور جبلت میں فرق کیا ہے؟
یہ ہمارے ہاں ہماری زبان میں تھوڑا فرق کیا جاتا ہے, ورنہ اصل میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی چیز کو بیان کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں گے تو وہ کسی مینول پر کام کرے گی نا, اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں, تو اس کو عربی زبان میں جبلا سے بھی بیان کیا جائے گا, جبلا علیہ ہے, فطرہ علیہ ہے, دونوں سے بیان کیا جائے گا. تو دونوں لفظ اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی بڑا فرق نہیں رکھتے. آپ ایک کھلونا بناتے ہیں, کار بناتے ہیں, تو بتاتے ہیں نا یہ کیا چیز بنائی گئی ہے, کیسے کام کرے گی, کن اصولوں پر حرکت پذیر ہوگی, اس کو آپ کیسے چلائیں گے, یہ بیان کرتے ہیں نا. آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ایک مینول موجود ہوتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے. تو وہ اصل میں کیا ہے, وہ اس کار کی, وہ اس جہاز کی, وہ اس گاڑی کی فطرت کا بیان ہے. تو ایسے ہی انسان کو خدا نے بنایا تو کیسے بنایا ہے, یعنی اس کے اندر کیا احساسات کام کر رہے ہیں. مثلا ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر حاصہ اخلاقی ہے, انسان ایک عقلی وجود ہے, انسان میں ایک حصے جمالیات ہے, اس کا ظہور ہوگا. یا جیسے ہم تجزیہ کر کے بتاتے ہیں کہ انسان میں خواہشات ہیں, رغبات ہیں, جذبات ہیں, یہ تجزیہ نا انسان کا, تو یہ انسانی فطرت کا بیان ہے. اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, استقراء کے ذریعے سے اس کو متعین کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پر سارے فلسفے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں تعین میں بھی غلطی ہوتی ہے بعض اوقات, تفصیل میں بھی غلطی ہوتی ہے. نبوت کا سلسلہ اس لیے قائم کیا گیا کہ اس غلطی کی اصلاح کی جائے.
سر وہ بات یہ کہ پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے فرمایا اخلاقیات کے ایک عالمی نظام قائم ہونا چاہیے. حکومت یا سیاست کی حد تک تو ایک عالمی نظام ہو جاتا ہے, اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اپنے اختیارات کو امپلیمنٹ کر کے نظام کو چلاتے ہیں. کیا آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی فارمیشن ہے کہ اخلاقیات کا کوئی ایسا انٹرنیشنل سسٹم کو بنے کہ جس کو مطلب ایک عالمی اخلاقیات بن جائے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کسی طریقے سے کیا جا سکے؟
نہیں, دیکھیے عالمگیر اخلاقیات موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے. اس کے بعد اطلاقی معاملات میں کچھ اختلافات ہیں, تو جن چیزوں کا تعلق فرد سے ہے ان میں کوئی یونیفارمٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
صحیح.
جن چیزوں کا تعلق اجتماع سے ہے وہ بڑی تھوڑی چیزیں ہیں, ان میں ایک دوسرا اصول اختیار کر لیا گیا ہے, اور میرے نزدیک وہ اصول ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ وہاں نزاع پیدا ہوگی, اختلاف پیدا ہوگا, اکثریت کی رائے پر قانون بن جائے گا, لیکن اس پر تنقید کر کے اس کو بہتر کرنے کا حق مجھے حاصل رہے گا. اس اصول کو مان لینا چاہیے, اس لیے کہ فصل نزاعات کے لیے اس سے بہتر اصول کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی اقوام عالم کی تہذیبیں اور ان میں مشابہت اور تصادم. یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹپیکل ٹاپک تھا, ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مباحث موجود ہیں, بہت ساری ایسی باتیں جو آج کے اس پروگرام میں جو ڈسکس ہوئی ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت متعین ہوتا ہے اور پروگرام کا وقت قلیل ہوتا ہے, تو ساری مباحث بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نہیں پیش کر سکے. اس کے اندر جو بھی ایسی مزید وضاحتیں یا آپ کے ذہنوں میں مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں اس ایڈریس پہ لکھ بھیجئے, ih@duniatv.tv. اگلی کسی نشست میں جس میں ہم متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, اس میں اس سے متعلق کچھ وضاحتی سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.